السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما. عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا ند له ولا وزيرا. ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا من الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وتسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیو، پردہ نشین معزز خواتین اور بہنوں، مدرسے احیاء العلوم جو دینی مدرسہ ہے جس میں حفظ قرآن کی اور دینیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، استقبال رمضان کے عنوان کو اس کے ساتھ ملا کر ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے. آپ نے اس میں طلبا کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور بڑی خوشی اور انتہائی خیر اور بھلائی کی بات اور مسرت کی بات یہ ہے کہ آج اسی مدرسوں کی دو لڑکیاں اور دو بچیاں اور دو طالبہ قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہی ہے. محترم المقام مولانا جمال الرحمان صاحب مدد اللہ علی ابھی شاید مدرسے میں پہنچ کر ان دونوں بچیوں کے حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں آخری آیت پڑھا کر تشریف لائیں گے. اس طرح بڑی سعادت کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی مدت میں اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ اللہ کے مبارک کلام کی حفاظت کی جائے اور اس کو سینے میں محفوظ کیا جائے. کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا مقام. اللہ اکبر. اس مقام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإنس يزيد المرتبة اور انتہائی مقدس آیتیں جس میں قرآن کی عظمتیں بہت زیادہ ہودا ہوتی ہیں، اللہ کے اس مبارک علم کی اس آیت کے ذریعے سے قرآن کی عظمتوں کا اور اس کے تقدس کا اور حق تعالیٰ کے خصوصی نوازشات کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ہم نے پیش کیا اس امانت کو، امانت سے مراد قرآن ہے، امانت سے مراد علم الہی ہے، امانت سے مراد قرآن ہے، امانت سے مراد کتاب مبین ہے، امانت سے مراد احکام قرآن ہے. جو بمنزل امانت ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ احکام قرآن اور قرآن جو بمنزل امانت ہے. ان عرضنا الامانة علی السماوات، آسمانوں پر پیش کیا اللہ نے، بے ابھی کہا کہ آسمانوں تم میرے اس کلام کو اٹھا لو. صلاحیت ہے زمین سے کہا کہ تم اٹھا لو، پہاڑوں سے کہا کہ تم اٹھا لو، ہے تم نے صلاحیت. عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین، انہوں نے انکار کیا جی، کہنے لگے پروردگار ہم اس کو کہاں بھی اٹھا سکتے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں، ہمارے میں وہ کیپیسٹی نہیں، ہمارے اندر وہ استعداد نہیں، ہمارے میں شاخلا نہیں. فابین یحملنا واشفقنا منها، ڈر گئے اس امانت کے اٹھانے سے. وحملها الانسان، اس امانت کو یعنی قرآن کو جس نے اٹھایا وہ انسان کامل جناب محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور راستہ در راستہ اس کلام مجید کو حفاظ کرام اٹھاتے ہیں، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرنے کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اب حفاظ کو رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، آقا دے جہاں کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ابتدا میں جس وقت کچھ آئے تو اتنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول ہو جائے اور کوئی آئے چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب ایسا آپ کو اس طرح رکھنے کی اور بار بار اس تکرار کے ساتھ پڑھ کر محفوظ رکھنے کی فکر آپ نہ کریں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ ایک مرتبہ سن لیں بات کافی ہے. وعقائد جہاں صلی اللہ اللہ تعالیٰ بھی انا له نزل ذکر و انا له لحافظون، اللہ تعالیٰ بھی حافظ محافظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ محافظ ہے. اور واسطے در واسطے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس امانت کا پرسینے میں محفوظ کی ہوئی ہے. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، آج جن بچیوں نے حضرت قرآن کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، وہ ہمارے ہی خاندان سے متعلق. ایک مفتی مولانا رحمان صاحب کی صاحبزادی ہے، ایک مولانا جمال الرحمان صاحب کی صاحبزادی ہے. اللہ کا کرم، عجیب بات، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہے، نوازش کرنا چاہے تو اس کو کون مت کر سکتا ہے. تو جو کلام آسمان نہیں اٹھا سکا اور جو کلام زمین نہیں اٹھا سکی اور جو کلام پہاڑ نے اٹھا سکے، اس کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور آج کے وسیلے سے دنیا کا ہر حافظ اس امانت کو اٹھاتا ہے. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا حرام ہے آپ اس شخص کے اوپر جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، بشرطے کے حافظ صحیح حافظ حفاظت کے آداب کی رعایت رکھنے والا ہو. اللہ نے شان عطا فرمائی حفاظ کو، حدیثوں میں آیا ہے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه شفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد غضبت لهم النار كما قال عليه السلام. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی شخص قرآن پڑھے اور اس کو اچھی طرح یاد کر لے, اس کے حلال کو حلال سنگا اور اس کے حرام کو حرام سنگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس شخص کو سفارش کا حق دیا جائے گا اللہ کے خصوصی فضل سے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اذنوں سے اس حافظ کو سفارش کا حق دیا جائے گا, اور وہ حافظ اپنے خاندان کے ایسے دس افراد کے حق میں سفارش کرے گا جس کے اوپر بدعنوانی کی وجہ سے جہنم والی ہو چکی ہو, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس حافظ کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. تو معمولی بات ہے, وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے آگے چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کرنے والے بہت تم تر جی تم تم نظر آ رہے ہو, ہو سکتا ہے کہ پھٹے پھرانے کے بول میں ہو سکتا ہے معاشی دشواریاں ہو سکتا ہے ماحولی کی دقتیں ہو سکتا ہے تم گرانداریاں ہو, لیکن جب حشر کا میدان ہوگا اور ہر تعالیٰ اس وقت جو لڑا نشان بتائیں گے اس وقت اندازہ لگے گا. ایک حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وحفظه ولبس والديه طابا يوم القيامة زوجه أحسن من ضوء الشمس في بيوتكم الدنيا لو كانت فيكم فما غنيتم بالذي من هذا أو كما قال عليه السلام. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن پڑھے یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس حافظ کے امی اور ابا کو ایسا نورانی کانچ پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی. اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر کا کتنا فرق ہے دیکھیے, ایک یہ سورج ہے جو 9,36,00,000 کا دیش میں دور ہے, لیکن حضور نے ارشاد فرمایا وہ سورج اتنے فاصلے پر نکل رہا ہے ایسا نہیں فی دنیا کی پوری دنیا, وہ تمہارے دنیا کے گھر کے کونے کے اندر سے سورج نکل رہا ہے کہ جو ہاں وہ تاج سورج کی ہوتی ہے اس تاج کی روشنی اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ظنکم بالذی لم یلدہ, یہ تو حافظ کی امی ابا کی بات ہے, خود حافظ کا ذریعہ کیا ہوگا. اور وہ شخص جو اس حفظ والی تعلیم پر علم قرآن پر عمل کر لے, تم ہی خود کے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کیا نوازشات کرتے ہوں گے. ہم ظنکم بالذی لم یلدہ, خود عامل بالقرآن پر اس قرآن کی آیات پر اس کے احکام پر عمل کرنے والے کے اللہ نے کیا رکھا ہو. اس لیے جن کو قرآن کے شرف ہوتا تھا بے انتہا شرف ہو جاتا تھا اور بہت زیادہ لگائے رہتا, خود والی بماری گرنت لانے کی بھی عادت آخری 2 برسوں کے اندر روزانہ آیت قرآن مجید ختم کرنے کی تھی, 3 دن قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد نماز کا فرما کر دے آخری کے محلے میں رہتے تھے, اسی محلے میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ جس کو حالانکہ حاصل نہیں تھے لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عشق کی طریقے سے روانی چل رہی, اللہ تعالیٰ کے نوازشات. اور یہ خصوصی بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ان کو خاص قرآن سے شرف ہو جاتا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من شغلہ القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. دیکھو قرآن کے لیے آخری آیت کی تکمیل کر کے آئے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مشغول کر دے اور اتنا مشغول کر دے کہ اس کو ذکر کی بھی فرصت نہ رہی اور اتنا مشغول ہو گیا قرآن کے سیکھنے سکھانے میں کہ وہ اللہ سے مانگ بھی نہیں سک رہا ہے برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس سے زیادہ دے دیں گے جو ذکر میں مصروف ہے, اور اس سے زیادہ دے دیں گے جو کوئی سوال کر کے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنا چاہیے مانگنا چاہتا ہے, اللہ اس سے زیادہ اس کو دے دے. تو بڑی نوازی بات اللہ کی حفاظ قرآن پر, اسی لیے کوشش کرنا کہ ہر گھر میں حفاظ نکلے, اہل علم نکلے, ہر بستی میں ہونے تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. یہ کیا کوئی اچھی بات ہے تو وہ مجھے بھی ہونا چاہیے, آپ کو بھی ہونا چاہیے. ایک ہی نہیں, ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, اگر سارا گھرانے اگر نورانی بن گیا قرآنی بن گیا تو ماشاء اللہ کیا کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں قرآن کے ساتھ مصروف اور مشغول ہونا اور اس کو سیکھنا سکھانا اور اس کا ورد کرنا, اس کی تلاوت کرنا ان کا خصوصی نظام تھا. حضرت خواجہ نور الدین چشتی رحمت اللہ علیہ روزانہ دو قرآن مجید پڑھتے تھے. ہاں عین الجلاد کتاب الاسرار میں ایسے بس میں صوفیہ نے لگا لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خواجہ نور الدین چشتی رحمت اللہ علیہ روزانہ دو قرآن مجید پڑھتے تھے, اور ان کے قرآن مجید پڑھنے کا جو شوق پیدا ہوا اس کی ایک خاص بات ہے, اس کے ساتھ واضح تھا ذوق کی بات. کہتے یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت چشتی غوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موقعات میں سلطان محمود غزنوی سے غزنوی کو دیکھا, سلطان کو پوچھا محمود غزنوی سے کہ محمود بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, اللہ تعالیٰ کی پیشین ہوئی میں حاضر ہوا, اللہ نے کہا کہ محمود جا میں نے تجھے معاف کر دیا. بولے پڑے گی یار سبب کیا ہوا, کس سبب کو کس کام کو آپ نے حملہ بنایا, کس کام کو آپ نے سبب سمجھا, کس کام کو بطور ذریعے کے قبول فرمایا. دنیا کے اندر بہت سارے کام آدمی کرتا ہے چھوٹے بڑے, لیکن کون سا کام پسند آیا مالک تجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ رات جس میں تم کو تمہارے دوست نے دعوت دی تھی اور تم نے ایک قرآن کے پھٹے ہوئے ورق کا تم نے اکرام اور احترام کیا تھا, اور اس اکرام کے پیشے نظر تم رات بھر جاگتے رہے تھے اور پیر نہیں پھیلائے کہ اللہ میں نے تمہیں معاف کر دے بتائی دیا. یہ کہا ہے کہ جس وقت ان کے دوست نے دعوت دی, یہ گھر پہنچے دوست کے شام کا وقت تھا, دعوت میں کھانا کھا لیے. اب اس کے بعد دوست نے کہا کہ رات دیر ہوئی اور تم نے کھانا بھی کھا لیا ہے, ایک دوستانہ روابط کی بنیاد پر آپ کے لیے بستر کا انتظام ہے, آرام کر لیں. تو انہوں نے رات وہاں کاٹنے کا اور آرام کرنے کا خیال کر لیا, لیکن جب بستر بچ چکا اور جب سلطان محمود نبی اپنے پیر پھیلا کر سونے کا ارادہ کر رہے تھے, ابھی پیر پھیلانے ہی تو تھے, کیا دیکھتے ہیں کہ پیروں کی طرف محراب کچھ اونچائی پر ایک محراب ہے اور اس محراب میں قرآن کا پھٹا ہوا ورق پڑا ہوا ہے. سوچا کہ بہت دور ہے, اجازت ہے, اونچے فاصلے پر ہے, بنیائش ہے, لیکن کہا کہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اس طریقے سے پیروں کی طرف قرآن مجید کا کوئی ورق رکھا ہوا رہے اور اس طریقے سے میں سو جی ان کے ضمیر نے ان کو بے چین کر دیا. اور کہا کہ اس حال میں تو میں وہ رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس ورق کو کسی اور احترام اور اکرام کی جگہ پر منتقل نہ کر دیا جائے. یہ سوچ کر خادم کو بلانا چاہا اور خادم سے کہنا چاہا کہ دیکھو ہمیں آرام کرنا چاہ رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کلام کی بھی انتی ہو, ایسا کرو کہ اس ورق کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے سراہنی اونچی جگہ پر. لیکن محمود غزنوی کا زبردست دوسرا خیال آیا, ضمیر میں ایک اور ضمیر میں ایک اور کچھوں کا لگایا ان کی طبیعت کے اوپر, اور کہا کہ محمود اپنے آپ میں کھاتے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ محمود یہ کیا بات ہوئی, اپنے پیر پھیلانے کے لیے قرآن کے ورق پہ ایک جگہ پہ بجلی لگائی کھاتے, یہ کون سے بدوانی بات ہوئی. یعنی اپنے میں حالانکہ اٹھا سکتے تھے فتوا تھا دنیا میں تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن قرآن کے ورق پہ اٹھا کر دوسری جگہ رکھ کر اپنی پیر پھیلانا اس میں بھی انہوں نے بے ادبی سمجھی,
قرآن کے ورق کو اسی طرح محفوظ رکھا، رات اسی طرح کاٹی، اپنے پاؤں اسی طریقے سے بھی سکیڑے رکھے، پیر نہیں پھیلائے، رات بھر نہیں سوئے، اور بے چین اور بے چین اللہ کے کلام کی حفاظت جو ہے یہ سمجھے کہ ان کی عیاد میں رہے کہ رام نے رات انہوں نے گزاری، اللہ نے کہا مرو تو میں اس کلام نبی کے احترام کرنے کی وجہ سے میرے کو معاف کر دیا. حضرت خالہ نور الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کے بعد سے دور کا قرآن نبی ختم کیا کرتے، بڑا ادب کر دے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ عبارت میں سات قرآن شریف پڑھتے تھے دن میں ایک رات میں ایک، یعنی ایسا نہیں ہو کہ کوئی کچی بات ہے، جی تواتر منقول ہے، اتنا عرفی تواتر ہے کہ انکار کی مجاور دنیا اٹھتے ہیں. دن میں ایک رات میں ایک سات قرآن شریف کسے کہتے، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے ان لوگوں کی جن کے سینوں میں اللہ نے حفظ کی دولت عطا فرمائی. اب اس کی حفاظت رکھنا، حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا، یاد کرنا، رکھتے رہنا اور اس کا ارادہ کرتے رہنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس لیے کہ حشر کے میدان میں قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو قرآن یاد کر کے بھول جائے. بڑی لگی دیکھنے تھے اس کی، اور ان کی السنگی کسی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے کلام کی جو حفاظت کر رہے ہیں اپنے سینے میں ہم نے محفوظ رکھا ہے، اس کی اور یا توقیر کرے، احترام کرے، اکرام کرے، اور حفاظت کا اہتمام بھی کرے، غوث و شوق سے اللہ کے اس کلام کی تلاوت کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، اس جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کرے کم ہے جی. اسی لیے اللہ نے صرف یہ ہے کہ قرآن نبی، بلکہ اس قرآن کے اندر علم ہے، اور علم کی طلب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. اور یہ جو علم ہے نا، یہ فطری چیز ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ پاس غیر فطری ہے اور بالکل یہ ہے نا ایک معمولی سی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے، قدرتی چیز ہے، اور ہر تعالیٰ کی طرف سے امر بھی ہے، اس لیے مامور بھی ہے. دیکھیے آج مثال کے طور پر اچانک کوئی آواز آ گئی، یا یہ سمجھے کہ ایک صاحب اچانک ٹھہر کر مسل کر یہ کتاب کا ورق گردانی کرنے لگے، یہ اچانک بہت بڑی کتاب غیر معمولی مسلم کی کوئی لا کے اچانک کھول لیے، اخبار کھول لیا میرا، پھر آدمی دوسرے دیکھ رہتا کہ صاحب کیا بات ہے بھائی، تم نے کتاب کھولی کیا بات ہے، بولے میں پڑھ رہا ہوں. بولے تم کیا پڑھ رہے ہیں، تو بھائی کیوں کھولے کتاب، کون سا پڑھ رہے ہیں سفر، کیا ہے اس کے اندر میں، کیا ہے اس کا خلاصہ. صبح ہوتی ہے آدمی علم کی طلب میں اولاد ڈھونڈتا ہے، یہ علم کی جو طلب ہے کہ وہ اخبار کی سرخیاں چاہیں یا گندے میں ملے کہ کیا حادثہ ہوئے، جاپان میں کتنے مرے ہوتا نہیں پھینچنے کی ڈھونڈتا ہے. یہ جو طلب ہے آدمی کے اندر وہ اصل میں فطری چیز ہے، مگر ہوئے جاؤں یہ طلب کا اور ذوق کا رنگ ڈھنگ بدل گیا ہے. اب بھی طلب ہے مگر چیزیں بدل گئی، طلب بھی کسی کو گڑی کی طلب، کسی کو چائے کی طلب، کسی کو کافی کی طلب، کسی کو اخبار کی طلب، اب کسی کو کھانے کی طلب، کسی کو فلاں چیز کی طلب، فلاں چیز کی طلب. اب طلب طلب کا فرق ہو گیا، اتنی طلب ہماری گھٹیاں ہو گئی کہ اس کے ایک بھی سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان کی طلب اتنی نہ کس کیسے ہو گئی. حالانکہ اللہ کے نبی علم کی طلب کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں، طلب العلم فرض ہے، علم کی طلب فرض. اب اس وہ علم کہاں ملے گا، قرآن میں علم نہ ہو. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم نہ ہو چار چیزوں کا، یعنی قرآن، حدیث شریف، اور فقہ ظاہر اور فقہ باطن، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ. اور ساتھ ساتھ فرما دیتے کہ فقہ ظاہر اور باطن، فقہ ظاہر سے مراد دنیوی مسائل، فقہ باطن سے مراد احسان و تصرف. در حقیقت یہ چار بڑے عنوان ہیں، اور یہ اور اہل علم فرما کرتے ہیں کہ اور اتنے عنوان ہیں، سائنس ہے، جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، اور نیو ٹیکنیکل ہے، اور مختلف قسم کے اور چیزیں ہیں، وہ علمی اعتبار نہیں ہے، اس کا فنی لحاظ ہے، فنون ہے. اور یہ جو فنون ہے یہ ہمارے لیے معاشی نقطۂ نظر سے کچھ بڑھاوا دینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انبیاء کی میراث ملتی ہے، ہم گویا قرآن حدیث کا علم ہے، اس لیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے. اسی واسطے ایک خاص بات لکھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک خصوصی بات یہ لکھی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی والے ہوتا ہے کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت کے مسلک کے حاملین ہیں، لیکن یہ بھی والے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس کا جزیہ اس کی خصوصی فارمولا کیا ہے. فرمایا اگر وہ دے کہ کتاب و سنت جمع شخصیت نسائی ہے اہل سنت، ایک طرف کتاب و سنت ہونا چاہیے، ایک طرف کتاب اللہ، دوسری طرف رجال اللہ، اور کتاب اللہ اور رجال اللہ کے مجموعے سے دین ملتا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معرفت القرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں. کتاب دین کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت جمع شخصیت، یہ اہل سنت کی ذریعہ تعبیر ہے. کیا مطلب؟ اللہ والوں کے ذریعے سے کتاب و سنت کو سمجھ لو، اور کتاب و سنت کے ذریعے سے اللہ والوں کو پرکھ لو. اس طریقے سے ان دونوں کی جوہیت جو ہوتی ہے تو وہ مثال سمجھ میں آتی ہے. بعض کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب دست ہے ہم کو کیا ضرورت ہے ان کی کسی عالم کی کیا ضرورت، صاحب کی کیا ضرورت، کامل کی کیا ضرورت، فلا شخص کی کیا ضرورت. فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو تورات نازل ہو جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. انجیل نازل ہو جاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. زبور نازل ہو جاتی حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن مجید نازل ہو جاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ شخصیت کو بھیج رہے اس بات کی علامت ہے کہ کتاب و سنت کو شخصیت کے ساتھ علاحدہ نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی صرف کتاب ہی کے حوالے میں رہ جاتا ہے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے، جو آدمی صرف شخصیت ہی کے اندر گم ہوتے رہ جاتا ہے وہ بھی راہ راست تک باقی نہیں رہتا ہے. لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے رجال اللہ کا ہاتھ تھامنا چاہیے، اور رجال اللہ کے ذریعے سے کتاب و سنت کی فہم حاصل کرنا چاہیے. یہ بات ہم نے اس لیے اہل کر دی کہ بسا اوقات اجمال اتنا زیادہ کام نہیں کرتا تھا، اسی تفصیل خبر فائدہ بخش ہو جاتی ہے. سو بہت سارے سمجھدار لوگ رہتے ہوئے محلے کے سمجھ آئے ہیں، ذمہ داران ہیں، محلے کے چھوٹے بڑے سبھی لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ایک بات. دوسری بات آپ کی خدمت میں جو سمانا جمال صاحب ہے کبھی انہوں نے آرو میں ایک حصہ ان کے بارے میں ذکر کیا، انہوں نے بھی ایک حصہ پورا کہہ دیا مختصر سے. البتہ استعمال رمضان کے بارے میں اسی بات کی تھوڑی سی تعبیر بدل کے نہیں کرنا ہے، اس کے بعد دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رمضان کو بھولنگ رہے ہیں اور اس کی آمد آمد ہے، اور بھائی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے. حضرت پرانے پیر والے سبحان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں پانچ روح ہیں، ایک ہے رے اور ایک ہے نون اور ایک ہے زاد، زاد جس کو بولتے جی، اور ایک ہے علی اور ایک ہے نون. فرماتے ہیں کہ رے سے رحمتوں کا مہینہ ہو. بنیت طالبین حضرت قرآن پیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب بنیت طالبین، اس کے اندر رمضان کے بیان کے اندر حضرت تفسیر کے لکھا ہے انہوں نے رے سے مراد رحمتیں، رحمتیں داری، اور نیم سے مراد مجد، مجد مانے نجیب جس سے بنا ہو، اور مجد کے مانے بزرگی کے آتے ہیں. جیسے ان میں کہ ہمیں مجید کے اندر بے شک تو تاریخ کے لائق اور جو بزرگ ہے مجید کا جو استعمال کرتے ہیں وہ بزرگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بزرگی کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا. واد واد کیا ہے؟ جنت کا ضامن مہینہ، جنت کا ضامن مہینہ، یعنی نیکی کے عمل آدمی کرتا ہے اور حق تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہوتا ہے. فرمان جنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ رات تک کھول دیتے ہیں. ہاں بھائی خاموشی سے لے لو اور پھر بہ جاؤ مت کرو، ہے نا؟ مذہب رحمانی کی طرف سے چاہے کہ شاید بندوبست کر دیا گیا ہے، انہوں نے سوچ لیا کہ صاحب یہاں تو نتے تین لال ہے اور نتے شاہی ہونا اتنا زیادہ ہے کہ جس میں لوگ حفاظت سے بیٹھ سکے، اگر ماشاء اللہ نوراج کے بھیجنے کی قدر کرنا چاہیے کہ صرف کرسی پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک نظر ڈالی اور محسوس کیا کہ کوئی سردی کے اثرات پائے جا رہے ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے جی، اور شریف سے شریف آپ نے بھی ذرا شرافت کو مظاہرہ کر انتہائی نکلے ہوئے آدمی کے سامنے اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات آ گئی اور اب مارن توڑی کی بات آ گئی تو اس آدمی کا پیسہ ورنہ ٹھہر گئی ورنہ ٹھہر رنجن گیر راج سنگھ جب نے تو یہ صورت حال ہو جاتی، جب رمضان آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیش سے یہ نیکیوں کی ضمانت قبول کر چکا ہے اور اللہ ان نیکیوں کے ذریعہ بنا کر جنت کی ضمانت دینا چاہتی ہے۔ پرانے پیر رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ الف سے مراد الفت کا مہینہ، اتحاد کا مہینہ، انت کا مہینہ، مانوس ہو جاتا ہے کتنے ہی اجزے بھی رہے رمضان میں مانوس، یہ مہمان آیا باہر سے آ گیا مسجد میں، آپ افطار کھولنے کے لیے کھجور لے کے چلے، آپ کے پاس دو تین کھجور رہتے ہیں اور جمیع صاحب اسی سے افطار کرنے کا ارادہ ہے، اچانک نکلنے کے لیے مہمان آیا جی، بھوک صبح سے لگ رہی ہے، بارہ گھنٹے سے بھوکے ہیں اور پہر جیے ہوئے ہیں، اس کے بعد نہ کھانا ہے نہ پانی، اب بہت کچھ کھانا چاہتی ہے طبیعت، لیکن اس کے باوجود آنے والے مہمان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آئیے ان کھجوروں میں سے ایک دو کھجور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن کل کا اتحاد کا مہینہ، ان سب کا مہینہ کرتا ہے، ان سب کا مہینہ اتحاد کا مہینہ، ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں، آپ افطار کھولنے کے لیے کھجور لے کے چلے، آپ کے پاس دو تین کھجور رہتے ہیں اور جمیع صاحب اسی سے افطار کرنے کا ارادہ ہے، اچانک نکلنے کے لیے مہمان آیا جی، بھوک صبح سے لگ رہی ہے، بارہ گھنٹے سے بھوکے ہیں اور شہر جڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد نہ کھانا ہے نہ پانی، اب بہت کچھ کھانا چاہتی ہے طبیعت، لیکن اس کے باوجود آنے والے مہمان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آئیے ان کھجوروں میں سے ایک دو کھجور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو کل سال کے ہاتھ کا مہینہ ہے، عیسد کا مہینہ کرتا ہے، ان کا مہینہ اتحاد کا مہینہ، ایک دوسرے سے مل کر رہتے، ایک دوسرے سے مانوس ہو کر رہتے، ایک دوسرے سے انفاق اور خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ رہتے، بلا لوگ کہتے ہیں دیتے ہیں کہ ہم ایک پانچ آدمیوں کے شہر کا بندوبست کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دس آدمیوں کے جو ہے آج اسٹار کرانے کا ارادہ ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت خواجہ نور الدین چشتی رحمت اللہ نے اپنے مرشد کے ساتھ ایک مرتبہ لوگ وہاں اصفہان کے خلیل خلیل استاد کے ساتھ چل رہے تھے، روح حلیل استاد کے ساتھ، تو ایک گرو بولے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد الدین، یہ تم اپنے پاس مال رکھنا، آ جاؤ تو اس کو خرچ کر دینا تاکہ حشر کے میدان میں تمہارا شمار اللہ تعالی کے دوست ہو جائے اور دروئیں شروع ہو جائے۔ اسی لیے اسلام جو ہے ذخیرے کے مزاج کو دور کرتا ہے۔ محدث حضرت حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب موائز کے اندر خال یاد لکھی، وہ بھی طور پر یاد آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک شخص خانے کا سرکار موجود ہے ہر مقابلہ میں، ایک آدمی ہلا سے کالا یا تھاما ہوا ہے اور کالے کی چوکھٹ پکڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اے اللہ میرے فقیر کو معاف کر دے، اے اللہ میرے فقیر کو معاف کر دے۔ ہاں اس لکھنے میں پوچھا کہ نہیں تیرا کیا فضور ہے، بولتے صحیح تو کہنے لگا کہ سرکار بخیل ہی بخیل ہے، وہ بخیل طبیعت میں ہے، جاتی نہیں بخیلی، بس مال کے فری مال کا لالچ اور مال کے وقت کا اہلیت، بس مال کے جمع کرنے کی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا مجبور ہے تیرا، اگر تو ایک ہزار حج کرے گا اور ایک ہزار خانے کعبہ کا تمام کرے گا اور ایک ہزار روزے رکھے گا تو تیرا اجر معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ تیرا یہ وقت بکل تو ہٹا دے دے اور اپنے اندر وقت پر موقع اور مہم کی مناسب سے ضرورت پر مال کو خرچ کر لے، یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج ہے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پاس سے جو کچھ خدمت کے اعتبار سے دین کی کر سکتے ہیں اس میں کوئی محل کے پاس سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو حضرت نبی سبحان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روح رحمت کا مہینہ، نیند سے مزدور زندگی کا مہینہ، وقت ضمانت خیر کا مہینہ، ضمانت جنت کا مہینہ، الف سے انوار کا مہینہ، الفت کا مہینہ، اتحاد کا مہینہ، انصاف کا مہینہ، انصار کا مہینہ، اور نیند کے فرماتے ہیں نورانی مہینہ. میں جس کو دیکھو نور کے عمل کی طرف چل رہا ہے. یہ رات بھر کا جلد تراوی پڑا ہوا ہے، شبیر کیا ہوا ہے، شہر کا کیا ہوا ہے، رات کا زیادہ ہوا ہے، فجر کے بعد ان کو نیند آ رہی ہے. اب کہتا ہے دوست بلاتا ہے اس کو کسی ہفتے میں بیٹھا چل کہتا ہے سارے پاؤں بارہ پڑ کے لے جائے گا. ہر جس کو دیکھو نورانی عمل کی طرف چلتا ہے کتنا بڑا خیر ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر محمد ہی رکھنا ابھی تو ہوئے میرا آخر ہے اس کو ملن نوران. پہلا دہا رحمت کا اور دوسرا دہا معصرت کا اور تیسرا دہا جو اختیار سے خلاصی کا ہے. بعض محدثین علیہ رحمت اللہ علیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کو ان تین حصوں میں بانٹ کے بڑا کرم کر دیا. شارحین کا کہنا یہ ہے کہ یہ تین دفعے میں تقسیم کے ہیں. تین دفعے میں تقسیم کا راز ایک ہی ہے کہ جو لوگ پہلے ہی سے ذرا اچھے خاصے جمائے روزے کے بعد ہم اہل تلاوت دعا ذکر فکر رہتی ہے اور اچھے رہتے ہیں اور مانسک عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو پہلی رمضان ہی سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ رحمت شروع کرے اول ہی رحمت کا مطلب. لیکن ذرا سکل کلاس میں بھی رہتے ہیں یہ ان کا مزاج اور ماحول کیا ہے. بس کچھ نے کمل کر لیا، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، کبھی برات آئی، کبھی قدر آئی، کبھی جاگ لیا، کبھی تھوڑا لوگ متوجہ ہوئے، کبھی تھوڑا دلہ کر لیا، لیکن دوست پر ہمارے گرو عمل ہوتے رہتے. یہ کچھ نیکیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، لیکن ہے برائیاں اچھی بات ہی ہے. تو دس دن کے روزے، دس دن کی تراوی، دس دن کا قرآن اور دس دن کے کیے ہوئے نیک عمل ذکر اذکار و اذکار اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر رمضان کی 12 تاریخ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے. اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے، وہ تو بہت ہی ناکار آ رہتی ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، لیکن رمضان کی کا تقدس، رمضان کی عظمت، رمضان کی برکت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کر دے. کتنے ہی برے سے برا مسلمان ہو جب 20 دن روزے رکھے گا اور 20 دن کی تراویح پڑھے گا اور 20 دن کا قیام نیل کرے گا اور 20 دن کے اعمال اور اعمال صالحہ وغیرہ لائے گا اور ذکر تلاوت میں اپنے ان 20 دنوں کو کاٹے گا، اللہ تعالیٰ 21 شب سے اور 21 رمضان سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا خلاصی میرے نمبران دونوں اختیار سے خلاصی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. بعض روایت کس درجے کی باتیں یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن روایت لکھی ہے اور منقول ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سی کتابوں میں نکاح باز کتابوں میں کہ روزہ میں افطار کے وقت 10 لاکھ مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو کون روک سکتے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کیا بھائی کہیں بگڑے کیوں بولے کیا گئے اس میں کیا ہے بھائی پھر آرام اور رمضان. ارے میں چھوڑ کے لیا ہمارے سالیہ ہوں بولے حاضر قدر. ارے بھائی آخر اتنا مجھے اچھے عمل شروع کر دیا تھا پھر دیکھتے دیکھتے اتنی برائیوں میں پھر کیوں چلے گیا تو حاضر برات. اب آدمی سوچتا ہے کہ صاحب برات آ رہی ہے جتنا چاہو جو چاہے کرو، قدر آ رہی ہے جو چاہے کرو، رمضان آ رہا ہے جو چاہے کرو، تو یہ تو اچھی علامت نہیں ہوگی. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو مثال دے کے سمجھاتے تھے اور فرما دیتے یقیناً اللہ کی رحمتیں بھی پایا ہے اور اللہ بخشش کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب میں توجہ ہو. اور مثال دیتے تھے ایک بچہ کیا کرتا کھیل رہا تھا دروازے کے سامنے، نالی تھی گندی نالی، بچہ گر گیا گندی نالی میں. اب ماں کو معلوم ہو گیا کہ اس کا بچہ گندی نالی میں گرا، گندا ہو گیا. اب چلیے صاحب بہت ہی بھاگ کے آئی اپنے حجی اپنے لازمے کو وہاں سے اٹھائے اور اسی کو جو ہے اس کے قبرے اتارے حمام میں لے گئی، گرم گرم پانی نہلائے اور شاندار قسم کے اچھے خاصے کپڑے پہنائے اور پیڈل لگائے اور یہاں تک کہ اس کو اوپر گلاب کا پھول بنا دیا صاف ستھرا کر کے، سب خوب اچھا کرتا اور پاجامہ اور جو ہے نا پیڈل ایڈر لگا کے بچے کو خوب اچھا پھول بنا دیا کیا. اس کے بعد اب بچہ اگر یہ سوچے کہ میری اما کتنی اچھی اما ہے، یہ اگر میں گملے والے میں گرا تو کتنا اچھا صاف کرتی ہے، اس طرح بولے پھر جائے پھر ایک خان چڑی ہوا ہے کہ اب آپ بتائیں گے کہ آج اس کا کیا حضر ہوا. آج دوسری وقت پھر جا کے گرا، آج بوٹی گھر کے بھی معلوم ہے ارے میں تو ابھی تو میں نے اس کو بلایا، ابھی نہلایا، ابھی کپڑے پہنائے، ابھی اچھا کیا، ابھی یہ ہوا اور ابھی ہو، پھر کیا ہوا، پھر کون بتائیے، تم بدلے تم بدلے تم بدلے میرے لال کو نہیں سا کون گرائے ہم کو تو معلوم نہیں. اچھا ٹھیک ہے چلو ویٹو کر کے دوسری برتن لے آئے، پھر نہلایا دھلایا کپڑے پہنایا ٹیبل لگایا ان کو گلاب کا پھول بنایا جی اٹھالینے کے قابل بنایا یہ اختیار کے لایا کر دیا. اب جب اس کو اس طریقے سے پھر گلاب کا پھول بنا کر کپڑے پہنا کر چھوڑ دیے تب بولے آج ہوگا میری اما کتنی اچھی اما ہے کہ اگر وہ گندے پھلے میں گرائے تو اگر ان کو پاک کر دیتی ہے لہٰذا پھر جا کے گرا. اس طرح اگر ہماری حرکت ہوگی تو بتائیے اس کے بعد ماں کیا کہے گی، والد صاحب فرما دیتے اما دیکھیے بیٹے ترا شمالی بھی چھڑی پہ ہوگی، ہاں بہت ان کا نارا ہے ترا شمالی بھی چھڑی پہ ہوئی ہے، بولے کل کی ہوتی کی شادی کرنا ہے تو کل کا ابھی تو محبت اور پیار سے لگ رہا تھا یہ غصہ کیوں آیا، بولے اب تک کے جو پیار تھا وہ میں سمجھی کہ اس کی غلطی تھی کوتاہی تھی، کوتاہی تو ہوتی ہے لیکن یہ دوبارہ اور سے بارہ اور بار بار جا کر جو گلے میں گر رہا ہے یہ اس کی لغزش نہیں ہے، یہ اس کی ایسی خطا ہے جس کے اوپر اس کو سنوش ہونی چاہیے، سزا دینی چاہیے. اسے اپنے لوگوں کا اگر حال بھی پورا سرواز اگر ایسے ہی ہوا کہ یہ رمضان آیا اللہ پاک کر رہے پھر سروال کا چاند نظر آ گیا تو پھر وہ شروع پھر دوسرا چاند دیکھا پھر دوسرا رمضان پھر چوتھا رمضان، اگر یہی حرکت ہماری ہوتی رہیں گی تو کیا اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہوگا؟ جی ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے پر یہ دیدار یقیناً محبت کرتے ہیں لیکن اپنی طبیعت کے لیے شرارت نہیں رہنا چاہیے، خباست نہیں رہنا چاہیے، بغاوت نہیں رہنا چاہیے. کوتاہیاں آن لائن سے ہوتی ہے لیکن ان کو دور کرنے کی فکر کریں. رمضان کا استقبال یہی ہے کہ اچھے ہونے کا فیصلہ کر لیں، جی اچھے بننے کا، نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، زکات نکالنے کا، اللہ کی گھر کو جانے کا، عبادات لگا جانے کا، ذکر الہی کرنے کا، تلاوت قرآن کرنے کا فیصلہ کرے. اس طریقے سے اس کا رمضان کا استقبال ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں توجہ ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ کو نہیں موقع کہ یہاں بات کروں، ورنہ نام لکھا ہوا ہے میدک بولے میدک کے پوسٹر میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو نہیں تھا کہ میں آپ ہو رہا یہاں بات کروں. بارہ مولانا جمال الرحمان صاحب نے خاص طور سے کہا، مولانا بلال صاحب نے رحمان حیثیت سے دعا کر لینے کی بات ہے، اس لیے میں اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. وصلى الله على نور بن رويش بن رحمه الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مدرسے کی جانب سے یہ حاصل ہونے والی بچیوں کی خدمت میں اولیاں پیش کی ہیں، اولیاں مخصوص کتابیں اور کچھ انعام لیا جا رہا ہے. آل محمد المبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنمة من كل بر والسلامة من كل اسم. الله أكبر. من لا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر فرح متجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارضنا وارض بنا وارض عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منورا وتوفيقا وإحسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وظلا موفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، دنیا اور آخرت کی سعادت و عافیت عطا فرما. اے اللہ آج جن بچیوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، اے اللہ ان کی زندگیوں و دین دنیا رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ان کے حفظ میں تختگی عطا فرما. اے اللہ حفظ کی برکات نصیب فرما، اے اللہ اس کا خیر اور اس کی بھلائی نصیب فرما. اے اللہ حفظ قرآن کے اعادے کی اور بار بار قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے والدین کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرما. اے اللہ تمام اہلیان محلہ کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم کو معلوم نہیں کس کے سینوں میں کیا جائز حاجتیں چھپی ہوئی ہیں. اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بےروزگار ہیں محلہ ان بھی نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. جن کے گھروں میں لڑکیاں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ خزان غیب سے ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جن گھرانوں میں بے برکتی ہے، اے اللہ ان گھرانوں کو بابرکت بنا دے. اے اللہ جن گھرانوں میں ظلمت ہے، اے اللہ ان گھروں کو اے اللہ بانور بنا دے. اے اللہ ان کو نور سرور کی دولت نصیب فرما. اے اللہ اپنے اپنے گھروں سے اللہ بچوں کو دین کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما. اللہ ایمان کامل اور یقین و صادق عطا فرما. اے اللہ سچی اور پکی اور روحانی ربانی نورانی نمازیں نصیب فرما. اللہ علم کی مجلسوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ذکر کی محفلوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپس سے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ شرور سے اور آفات سے اور اللہ مشقتوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص اللہ ذکر کے پاکی و جذبات عطا فرما. اللہ دنیا اور آخرت کا خیر نصیب فرما. اے اللہ ہم کو دعا مانگنا نہیں آتا، ہم یہ بھلائی عطا فرما جس بھلائی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. اے اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما جس برائی سے حفاظت مانگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے اللہ جو یہاں نوجوان ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں میں دین کی سچی طلب اور دین کے سیکھنے سکھانے کا حوصلہ درجہ عطا فرما. اے اللہ معلوم ہے کہ اس میں کن کن